كن مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. اللہ رب العالمین کی توفیق سے 28 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کے علم ہے کہ مدنی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے. مزید برآں جو طویل مدنی صورتوں کے اہم مضامین ہیں ان مختصر مدنی صورتوں میں ان کے خلاصے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پچھلی صورت ہم نے مکمل کی منافقون, سورۃ المنافقون, جس میں نفاق کا موضوع آیا تھا. اب نفاق کی جو ضد ہے, نفاق کی جو اپوزٹ بات ہے وہ ہے حقیقی ایمان. نفاق کیا ہے؟ زبان پر اقرار, دل میں تصدیق نہیں. اب اس کی ضد کیا ہوگی؟ کہ دل میں پکا ایمان ہو. تو سورہ منافقون کے بعد اب سورہ تغابن ہے ایمان کے موضوع پر. ایمان کی جزئیات کا بیان ہے, توحید اور آخرت اور رسالت کا بیان, ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے, اور پھر ایمان کے ثمرات کیا ہوں گے. ایمان واقعتاً دل میں ہو تو کیا کیفیات بندے مومن میں دکھائی دیں گی, ان کا بیان بھی. تو تفصیل سے جو ایمان کا موضوع مدنی صورتوں میں آتا رہا اس کا پیارا اور بڑا جامع بیان ہے جو ان دو رکوعوں میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. پہلے رکوع میں پہلی چار آیات توحید کا بیان, پھر دو آیات میں رسالت کا بیان, پھر ایک آیت میں آخرت کا بیان, پھر ایک آیت میں ایمان قبول کرنے کی دعوت, پھر ایک آیت میں قبول کرنے والوں کا انجام, اور ایک آیت میں قبول نہ کرنے والوں کا انجام. یہ پہلے رکوع کے مضامین ہیں. یقیناً آپ کو یاد تو نہیں رہے گا ابھی, لیکن اس کو اشارہ کر دیا گیا. باقی جو تفسیری دروس ہیں منتخب نے صاحب کے, ڈاکٹر اسرار میں صاحب استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ان کے بڑے عمدہ تدریس کے نکات ہیں, ٹیچنگ پوائنٹس آپ اس کو کہہ لیں, وہ بہت عمدگی سے ہمارے استاد انجی نوید احمد صاحب نے مرتب فرمایا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, منتخب نصاب کے حوالے سے نکات برائے درس و تدریس, اس میں بھی تفصیلات آپ کو انشاءاللہ تعالی ملیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کرتی ہر شے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے اللہ کی. لہ الملک و لہ الحمد, اللہ ہی کے لیے کل بادشاہت ہے, اللہ ہی کے لیے کل تعریف. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس پہلے رکوع میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر آیت میں آخرت کا کسی نہ کسی انداز سے بیان ہے. ہر آیت میں آخرت کا بیان کسی نہ کسی انداز میں. اللہ قدرت رکھتا ہے ہر بات پر, تو پیدا کرنے پر بھی دوبارہ وہ قادر ہے. ہو الذی خلقکم, وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن, پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. یہی دو بنیادی تقسیم ہے اللہ کی نگاہوں میں. پارٹی ابھی دو ہی ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان, تقسیم یہی بنیادی ہے, ماننے والے نہ ماننے والے. واللہ بما تعملون بصیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اب اللہ کا دیکھنا صرف انفارمیشن کے لیے نہیں, اللہ کا دیکھنا اس لیے بھی ہے, بتایا جانا اس کا, کل تمہاری پیشی ہونی ہے, تمہارا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وصورکم فاحسن صورکم, اور تمہاری صورت گری فرمائی تو کیا ہی بہترین تمہاری صورت گری فرمائی. وإليه المصير, اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بھی آخرت کا بیان, بہترین صورت گری. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اگلی آیت اللہ کی صفت علم کا بہت جامع ایک اور انداز سے بیان ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. کائنات میں کیا کچھ ہے اللہ کے علم میں, تم ظاہر کیا کر رہے ہو, پوشیدہ کیا رکھ رہے ہو, وہ بھی اللہ کے علم میں. اور جو چھپے ہوئے راز ہیں نا, ڈاکٹر صاحب نے سر بھی سمجھایا, سب کانشیس لیول پر جو بات ہے. دیکھیے اگر ابھی میں کہوں آئی ایم ایف, فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آئی نا. اب یہ آئی ایم ایف کا میں نے ایبریویشن استعمال کیا, فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آ گئی نا, پاکستان کے مسائل اینڈ سو آن. یہ چیزیں, یہ باتیں 3 سیکنڈ پہلے کہاں تھیں, آپ کے میرے سب کانشیس لیول پر, ٹھیک ہے. ابھی میں نے آئی ایم ایف کہا تو فوراً آ گیا, کچھ اور کہوں گا تو اور. تو یہ کچھ اور کو ہم جانتے تو ہیں, مگر ابھی ہمارے سب کانشیس لیول پر ہے, ابھی کانشیس لیول پر نہیں ہے, تحت الشعور میں, شعور کی سطح پر نہیں. آپ کے میرے تحت الشعور میں بھی جو کچھ ہے, سب کانشیس لیول میں بھی جو کچھ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اگلی دو آیتوں میں رسالت کے تعلق سے بیان، الم یاتیکم نبا الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا، فذاقوا وبال امرهم، پس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، گناہوں کے نتائج سامنے آئے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلک بانہ کانت تاتیم رسلہم البینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول وعدے نشانیاں لے کر آئے، فقالوا، پس ان لوگوں نے کہا، ابشر یهدوننا، کیا یہ ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا، وہی پرانی گمراہی، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، فکفروا، پس ان لوگوں نے کفر کیا، وتولوا، اور رخ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ تعالی نے بھی بے نیازی فرمائی، تمہارے رخ پھیر لینے سے اللہ کا کوئی نقصان تو ہے نہیں، اللہ کی بھی شان بے نیازی کا اس نے اظہار فرما دیا، واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، آج سے اب اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب آخرت کا بیان اگلی آیت میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جو کفر کر بیٹھے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے، قسم کھا کر حضور سے کہلوایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اہم دلیل ہے، عام طور پر ذکر آتا ہے جو مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، مگر یہاں حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صداقت اصل دلیل ہے کہ جس سے کبھی بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا وہ رب کائنات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، تم نے صادق، تم نے امین ان کو کہا، تو حضور کی ذات کی صداقت دلیل ہے، اور وہ قسم کھا کر کہہ رہے، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ان الفاظ میں عربی اسلوب میں جو ایمفسس کا انداز ہے وہ موجود، وہ بہت کثرت سے موجود ہے، تو آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور کھڑا کیا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا، وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ سات آیتوں میں تین عقائد کا بیان آیا، اگلی آیت میں ایمان لانے کی دعوت، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ ایمان لانے کی دعوت، اب جو قبول کریں ان کے نتائج کا بیان آ رہا ہے اگلی دو آیتوں میں، یوم یجمعکم لیوم جمع ذلک یوم التغابن، جس دن کہ اللہ تمہیں جمع فرمائے گا، جمع کیے جانے کے دن، تو وہ ہے تغابن، ہار اور جیت کا دن، اصل میں وہ جیتے گا جو وہاں جیتے، اصل میں وہ ہارے گا جو وہاں ہارے، اصل کامیابی ناکامی وہاں کی ہے، اصل خسارہ وہاں کا ہے، اصل فائدہ وہاں کا ہے، وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور جو نیک ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیوں سے دور فرما دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا آبادا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی، کل بھی تفصیل آئی، اصل کامیابی کہاں کی، آخرت کی، اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اس کے برعکس انکار کرنے والے ان کے برے انجام کا بیان ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ آگ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ نتائج کا بیان آگے، بڑا پیارا رکوع ہے، بڑا جامع رکوع، توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان، ایمان لانے کی دعوت، قبول کرنے والوں کا انجام، انکار کرنے والوں کا انجام، دوسرا رکوع توحید، ایمان کے ثمرات، ایمان اگر واقعتاً دل میں ہو تو پھر بندے میں کیا تبدیلیاں نظر آئیں گی، کیا صفات، کیا رویے، کیا ایٹیٹیوڈ نظر آئے گا، اس ان ثمرات و نتائج کا بیان اگلے رکوع میں۔ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، یہ کل نفع نقصان کا مالک کون، اللہ، کل اختیار کس کا، اللہ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو صاحب ایمان کا یقین کیا، جو وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے، ہاں، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، مشکل میں ہوگا مگر برداشت کرے گا، آنے والے مصائب اگر اللہ کے دین کی راہ میں آ رہے ہیں خوشی خوشی برداشت کرے گا، اور حد یہ ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ سولی بھی چڑھ جائے گا، اور کہے گا فست برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کوئی تیر لگنے پہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کوئی سولی پر چڑھ رہا کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ دل کو اطمینان دے دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. بڑے پیارے اشعار ہیں، ان میں سے ایک مجھے یاد ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی بیٹی کو ٹی بی ہو گئی تھی اور وہ تھے جیل میں، وہاں سے کچھ اشعار لے کے، جن میں سے ایک یہ ہے: رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. اللہ اکبر، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. بھائی اگر بیٹی کو لکھ رہے ہیں، اگر یہ وجود اللہ نے دیا اور اللہ کو منظور ہے کہ تجھے شفا نہ ملے تو ہمیں بھی یہ منظور. اللہ اکبر، اللہ کو منظور ہے کہ تو بیمار ہے تو ہمیں بھی یہ منظور ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہو، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. تو پہلی ماں صبر کی کیفیت، کیا مطلب؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، چوں چرا نہ کرنا، شکوا شکایت نہ کرنا، آنسو بہا لینا کسی کے انتقال پر کوئی حرج نہیں، وقتی طور پر ایک تاثر بھی آ جائے کوئی حرج نہیں، شکوا شکایت زبان پر نہ آئے، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے. اور جو بہترین بات ہے، چراغ بجھا، حضور نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر گئے تو بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے. دوسرا نتیجہ کیا ہے ایمان کا؟ بندے کی زندگی اور اس کے شب و روز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ، وہ جو ہم نے سورہ حجرات کے پہلی آیت میں پڑھا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، اس باؤنڈری میں رہو جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سیٹ کر دی ہے، فکس کر دی ہے تمہارے لیے. تو دوسرا نتیجہ ایمان کا اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، اور یہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی. حد یہ کہ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں تک ہم نے سمجھا اطاعت حق تو اللہ کا ہے مگر عملاً رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں، طریقہ حضور سے لے رہے ہیں، حضور کا طریقہ لیں گے تو اللہ کا حکم پورا ہوگا. اب عجیب مسئلہ، اصولی اعتبار سے اللہ کی اطاعت پہلے ہے اور عملی اعتبار سے رسول اللہ کی پہلے ہے، تو دونوں جڑی ہوئی باتیں، کوئی الگ الگ بات نہیں. اصل نقطہ سمجھنے کا یہ ہے. اب کیا ہے؟ بندے کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی. ایمان اندر ہوگا تو بندے کے شب و روز اور معاملات بتائیں گے کہ اللہ کا ماننے والا اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے. تیسری بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس ایمان اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. ایمان دل میں ہو تو مومن کا سارا امید رکھنے کا معاملہ اللہ سے ہوگا، سب سے بڑھ کر خوف بلکہ اصلا خوف اللہ سے ہوگا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگا. یہ ہے توکل. اور توکل کو دو جملوں میں حضور نے کیسے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو. جائز معاملہ، جائز وسائل اختیار کرو، بچوں کو پڑھانے تو تیاری بھی کرانی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے، معاش کی محنت کے لیے گھر سے نکلنا تو پڑے گا، کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دو. یہ ہے سادہ سی توکل کی ڈیفینیشن جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی. البتہ اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ جو نماز کے بعد دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطی ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، کوئی نفع بھی ہو سکتا ہے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں. یہ ہے توکل کا حاصل. اگلی بات، گھر والوں کے بارے میں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فحذروہم، بے شک تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے چوکنے رہنا. بہت سخت بات ہے لیکن بات صحیح ہے بالکل. کیا مطلب؟ کئی مرتبہ انسان اپنے گھر والوں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی اور ان کی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. ان کی جائز ناجائز ہر بات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے. یہ ہے دشمنی. سب نہیں، کچھ تمہاری بیویوں اور اولادوں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، چوکنا رہنا. اچھا، اللہ کے کلام کا توازن دیکھیں، اللہ کے کلام کا توازن دیکھیں. سخت لفظ ہے دشمن. اللہ نے تین الفاظ اس کے پیرلل عطا کیے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو جانا گھر میں، تھانے دار والا رویہ نہ ہو، نرمی سختی کا امتزاج رکھنا ہے. اللہ کے کلام کا توازن سنیے، تین باتیں. وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اور وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. چوکنے رہنا ہے لیکن تھانے دار نہیں بننا، مار دھار پر نہ اتر آنا. معاف کرنا، درگزر کرنا اور بخش دینا، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم بھی تو سوچو، میں اور آپ سوچیں، دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی خلاف ورزی کرتے، نافرمانی کرتے؟ سانس کو روکتا ہے؟ آنکھ کو دیکھنے سے روکتا ہے؟ کان کو سننے سے روکتا ہے؟ زبان کو بول گنتے چلے جائیے کس قدر شان قریب ہے اس کی. تو فوراً نہیں پکڑتا، بار بار نہیں پکڑتا، کبھی کبھی تنبیہ کرتا ہے وہ. جی، تمہارا معاملہ بھی چوکنا رہنے والی بات. اس میں ایک اصول یہ ہے، اپنے لیے عزیمت، دوسرے کے لیے رخصت. ہاں، میں نے تو غلط کام نہیں کرنا ہے، لیکن گھر میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے تو نگاہ رکھنی. مگر ایک دن میں گھر والے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بن جائیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ بن جائیں، یہ تو نہیں ممکن نا. تو ان کی تربیت بھی ہوگی، نرمی سختی کا معاملہ بھی ہوگا، ایک امتزاج کے ساتھ لے کے چلنا ہے، متوازن انداز سے لے کے چلنا ہے. لیکن ان کے لیے رخصت ہے، ابھی چلاؤ، ساتھ لے کے چلو، تربیت کرو، دعوت دو. اور جی ہمارے گھر والے نہیں سنتے، تو بھائی سب کسی کے بھی نہیں سنتے. تم تھانے دار بنو گے تو کوئی نہیں سنے گا بھائی. اور ایک دن میں سارے کے سارے سن لیں جبکہ 40 سال ان کو بگڑنے میں لگے، اور تمہارا بھی ماضی ان کے سامنے ہے بھائی، ہے نا؟ مشکل بات ہے نا. اپنے لیے طے کر لو کہ میں نے غلط کاموں میں نہیں پڑھنا، میں نے نافرمانی کے کاموں میں نہیں پڑھنا. ڈائی ہارڈ اپنے لیے، اور ان کے لیے ابھی رخصت کا معاملہ، اور نرمی سختی کے امتزاج کے ساتھ اس کو لے کر چلنے کی کوشش کرنا. یہ اللہ کے کلام کا توازن، اور یہ مرد کے لیے حکم ہے. بیوی اولاد کے تعلق سے وہ سربراہ خاندان بنایا گیا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب گھر کے ساتھ ساتھ یہ جو دو اہم ترین محبتیں دنیا کی، مال اولاد، مومن کا ان کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں، یعنی آزمائش کا ذریعہ. اللہ نے چیزیں عطا کی، مال، اولاد، اینڈ سو آن، امتحان ہے نا. یہی مال حلال پر کماؤ، جائز میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ جاریہ اجر و ثواب کا باعث. اسی اولاد کی جائز حاجات بھی پوری کرو، اجر ملے گا. حدیث میں حضور نے فرمایا علیہ السلام، پہلے بھی ذکر ہوا جامع ترمذی کی روایت، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو بیوی اولاد کو کھلاتے ہو، وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس سب کو صدقہ کہا، ثواب کا کام. ٹھیک، اولاد کی جائز حاجات بھی پوری کرو، کوئی حرج نہیں، اور ان کو اللہ کا بندہ بناؤ، بیٹی ہے تو اللہ کی بندی بناؤ، نیک بناؤ، تو یہ تمہاری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر ان کی جائز ناجائز پورا کرنے کے چکر میں حرام میں پڑ گئے، اور ان کی دنیا بنانے کے چکر میں ان کی اور اپنی آخرت برباد کر، یہی فتنہ، اس میں آدمی پڑ گیا اور ناکام ہو گیا. یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا اور اس کے مال و اسباب کو اور اللہ کی نعمتوں کو لائبلٹی سمجھتا ہے، ایسٹ نہیں سمجھتا. کیوں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایمان دل میں ہو تو یہ ثمرات سامنے آتے ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. یہ ایمان کے ثمرات، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر قائم رہنا، اللہ ہی پر توکل کرنا، گھر میں چوکنے رہ کے محتاط ہو کر زندگی بسر کرنا، البتہ نرمی سختی کے امتزاج سے گھر میں دین کی محنت کرنے کی کوشش کرنا، اور مال اولاد دنیاوی نعمتوں کو آزمائش سمجھنا، امتحان سمجھنا، اور ایسے برتن اور استعمال کرنا کہ کل کی جواب دہی بھی آسان ہو، اور کل یہ ہمارے لیے باعث اجر ہوں، نہ کہ وبال اور مصیبت بن جائیں ہمارے لیے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، ما استطعتم، جس قدر تم میں استطاعت ہو. یہ مقام بھی بڑا پیارا، بڑا قیمتی ہے، اور اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری تو کیا کریں، چار ہی نمازیں ادا کر سکتے، فجر کی استطاعت ہی نہیں. نہیں بھئی، ایسا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بس نماز ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ ہمارا ٹائم ہی نہیں کچھ کرنے کا، کام دین کرنے کا، دین کے لیے محنت کرنے کا ٹائم ہی نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، مجھے آپ کو ہمارے پوٹینشیل کا نہیں پتا ہے. آج اگر ہمارے بچے پرائمری کلاسز میں ہیں, ون گریڈ ون ٹو فائیو میں ہیں, ان کو تھوڑی پتہ ہے کل وہ کہاں تک پہنچیں گے, اور شاید ہمیں بھی اندازہ نہیں. بچے بھی محنت کرتے ہیں, ہم بھی کھپاتے ہیں, ماسٹرز پی ایچ ڈی پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ادھر آگے بڑھتے تو بڑھتے چلے جاتے ہیں نا, تو کوئی ادھر بڑھے گا تو اللہ چھوڑے گا اس کو بھی؟ کوئی تقوا میں آگے بڑھے گا تو اللہ نہیں بڑھائے گا آگے؟ کوئی خیر میں آگے بڑھے گا تو اللہ نہیں بڑھائے گا؟ اللہ تو کہتے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے, محنت کرتے, جد و جہد کرتے, ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیتے. اللہ کا در تو کھلا ہوا ہے, تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں بھائی. اللہ نے بڑا پوٹینشیل انسان میں رکھا. آپ خود سوچیں پورے سال کے 11 مہینے, یہ رمضان کی برکت تو ہے کوئی شک نہیں, مگر 5-5, 6-6 گھنٹے بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ ابھی بھی کسی کو آپ بتائیں تو فرسٹ پہلا امپریشن کیا ہوگا, تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے, تم 3 بجے گھر پہنچتے ہو رات کو؟ ہاں 3 بجے گھر پہنچ, کہاں بیٹھے ہوتے ہو؟ وہ تو قرآن کی محفلوں میں. یہ کون سا قرآن بیان ہو رہا ہے؟ فرسٹ امپریشن ہی آئے گا لوگوں کا, اور آپ اس پہ مسکرائیں گے, بھائی ہم تو 28 دن سے یہ بیٹھے ہوئے, الحمدللہ رب العالمین, ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کا فضل ہے. تو اور ممکن ہے بات ساتھ ہی فرسٹ ٹائم ادھر آئے ہوں, جب تک نہیں آئے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے بھائی جو دعوت دے رہا ہوگا, تیری طبیعت تو ٹھیک ہے, اب بھائی صبح آفس بھی ہے, بچے بھی ہیں, کھانا پینا بھی ہے, اور کاروبار بھی ہے, اور جب یہاں آ کے بیٹھے تو پتہ چلا 1500-2000 لوگ ہماری طرح کے انسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان سب کے ساتھ معاملات لگے ہوئے. یہ کیا ہے؟ اندر پوٹینشیل ہے, آدمی تھوڑا سا اس کو ڈسکور کرتا ہے, اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ ادھر دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق لوگوں کو دے رہا ہے, تو بندہ ادھر آئے گا تو اللہ چھوڑ دے گا کیا اس کو؟ تم مجھے یاد کرو دل میں حدیث بخاری شریف کی, میں تمہیں دل میں یاد کروں گا حدیث سے کچھ سی. ایک طرح تم کسی مجلس میں یاد کرو, اللہ کہتا ہے فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں. ایک بالش لاؤ, میں ایک ہاتھ آؤں, ایک ہاتھ آؤں, میں دو ہاتھ بھر آؤں, تم چل کر آؤ, میں توڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. اس کا یہ مفہوم لینا چاہیے کہ آگے بڑھے گی استطاعت اور پوٹینشیل ہے, تو اور اس کیپیسٹی بڑھے گی ہماری انشاءاللہ تعالی. اللہ مزید توفیق ہمیں عطا فرمائے. فتق اللہ مستطاعت, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہو. واسمعوا واطیعوا, اور سنو اور اطاعت کرو. یہ سننے اطاعت کرنے کی ٹاپ سطح کیا تھی؟ صحابہ حضور علیہ السلام کی سنتے اور اطاعت کرتے. حضور چلے گئے, خلافت کا نظام تھا, وقت کا ہی خلیفہ ہوتا تھا, مسلمانوں کا اس کی بات سنی جاتی اور عمل کیا جاتا. اب اگر خلافت کا نظام نہیں تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض, اور اس کے لیے جماعت اختیار کرنا وہ ہم پر لازم. جماعت کیسی ہو؟ امیر ہو, اس کی سنی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, یہ ضروری ہم پر لازم ہے. کل خلافت قائم ہو جائے انشاءاللہ, جب کبھی مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, اس کی سنیں گے, اس کی مانیں گے انشاءاللہ. یہ ڈسپلن ہے جو دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا, اور سنو اور اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, اور خرچ کرو یعنی انفاق کرو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا. یہ شوہ کا لفظ بہت قیمتی ہے. باطن کی جتنی برائی ہے نا, مال کی محبت ہے, دوسروں کے بارے میں حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, دنیا ہی کی محبت دل میں بس بس رچ جاتی ہے, یہ ساری جو باطن کی بیماریاں ہیں ان کا تزکیہ بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس آخری پارے میں آئے گا, تذکرہ بہت آئے گا انشاءاللہ تعالی, کل ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس تزکیہ نفس کی حاجت ہے, تبھی بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا اللہ کے ہاں. یہ باطن کی بیماریاں, اس کا جامع عنوان کیا ہے؟ شوہ. ومن یوق شح نفسہ, اور اپنے جی کی لالچ سے جو بچا لیا گیا. فاولئک هم المفلحون, بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. لفظ کیا آیا؟ پیسیو وائس ہے. جو بچا لیا گیا, بچا نہیں بچا لیا گیا, اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. احادیث میں دعائیں ہیں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا, اللہ میرے نفس کا مجھے تقوی عطا کر دے, میرے نفس کا مجھے تزکیہ عطا کر دے. فَإِنَّكَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا, اللہ تو ہی بہترین جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے. سورہ نجم میں بھی آیا تھا, اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو, اللہ جس کو چاہتا ہے تزکیہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ ہی سے یہ نفس کے تزکیہ کی التجا بھی کی جائے. یہاں فرمایا جو بچا لیا گیا جی کی اس لالچ سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو. شروع سے بات آ رہی ہے, قرض حسن کیا ہے؟ وہ مال جو اللہ کے کلمے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگایا جائے, کھپایا جائے. یضاعف لکم, اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا اس کو. ویغفر لکم, اور اللہ تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم, اور اللہ تعالی بہت قدردان ہے بندوں کے شکر گزاری کے رویوں کو قبول کرنے والا. قدردان, حلیم, حلم والا ہے. بندے ناشکری بھی تو کرتے, فوراً پکڑتا نہیں. بندے خوب نعمت استعمال کرتے ہیں, اس کی راہ میں بہت تھوڑا سا لگاتے ہیں, چن چن کے, گن گن کے. کیا پوچھتے مفتی حضرات سے, مفتی صاحب اس میں زکات تو نہیں؟ اس میں زکات تو نہیں ہے. اللہ کے بندے زکات کافی کم ہے. اور کتنا ہے جی 2.5%. بڑا اچھا ایک امیج آیا تھا, وہ چھوٹے 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 پیسز بہت سارے کسی نے بنائے, اتنی بڑی ٹرے میں سے 2.5% کو ایک طرف کیا. بولا یہ تم سے اللہ تقاضا کرتا ہے, کیا دے رہے ہو تم اللہ کی راہ میں, کیوں ٹینشن میں ہو بھائی. البتہ ہم شروع سے پڑھتے آئے البقرہ آیت 177 اور جامع ترمذی کی حدیث شریف کا حاصل کہ مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ ہے. اور اللہ کی ذات خدا کی قسم بڑی غیور ذات, رکھتا نہیں ہے, ادھر دیتا ہے ادھر, وہ تو دے گا ادھر. اور ادھر جو دیتا ہے نا فرشتے کہتے ہیں اللہ دے. حدیث میں بخاری کی روایت, ہر دن دو فرشتے نازل ہوتے ہیں, سبحان اللہ, شاید یہ فرسٹ ٹائم حدیث آ رہی ہمارے بیان میں اس مرتبہ. ایک کہتا ہے اللہ جو دے رہا ہے اس کو اور دے اور دے اور دے, فرشتہ دعا کرتا ہے اور اللہ نازل کر رہا ہے فرشتے کی دعا کریں, اللہ اکبر. اور دوسرا کیا کہتا ہے, اللہ جو روک رہے برباد کر دے, اللہ جو روک رہے برباد کر دے اس کو. اللہ کی ذات غیور رکھتا نہیں ہے بھائی, ادھر بھی دے گا بڑھا چڑھا کر, ادھر تو ہے ہی ہے, ادھر بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. فرمایا کہ یضاعف لکم, اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا, ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا, واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت قدردانی فرمانے والا حلم والا ہے, عالم الغیب والشہادہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے, العزیز الحکیم غالب ہے, انتہائی حکمت والا ہے. اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے, مدنی سورتیں دو اور باقی ہیں 28 سپارے میں. سورۃ الطلاق نام سے تو ظاہر ہے طلاق کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں اور یقیناً آئی ہیں. طلاق کے حوالے سے زیادہ احکامات کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, رکوع نمبر 28 29 30 اور 31 میں. کچھ معاملات عدت وغیرہ کے حوالے سے اس سورت میں بیان ہوئے ہیں. البتہ اس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی برکتیں بہت پیاری بیان فرمائی. تقوی خوف خدا دل میں ہونا, گناہوں سے بچنا, اور یہ قرآنی وظیفہ ہے جو ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ. قرآنی وظائف تو بہت ہے نا ہمارے ہاں, اکثر وظائف وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں, یہ وظیفہ کرنے والا ہے, اس پر ابھی کلام کریں گے انشاءاللہ. اور ایسا وظیفہ ہے دنیا کی مشکلات بھی حل, آخرت کی مشکلات بھی حل, اللہ اکبر کبیر, ایسا جامع وظیفہ اللہ نے قرآن میں عطا کیا, ابھی کلام کریں گے. ایک اور پہلو اس صورت کا کیا ہے, خاندانی زندگی میں کبھی ناچاکی کی ایک انتہا آ جاتی ہے, عدم موافقت کا معاملہ ایک انتہا کو پہنچ جاتا ہے, پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن وہ طلاق کا معاملہ آتا ہے, وہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے. اور ایک دوسرا اینڈ ہے, شوہر بیوی میں اتنی ہم آہنگی ہو جائے, اتنی ہو جائے, اتنی ہو جائے, اتنی ہو جائے کہ اللہ کے حکم ٹوٹنا شروع ہو جائیں, شریعت کے احکامات پامال ہونا شروع ہو جائیں, وہ دوسری انتہا ہے. اس کا بیان اگلی سورت سورہ تحریم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی, وہاں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا طلقتم النساء, اے لوگوں تم جب عورتوں کو طلاق دینے لگو. بڑا عجیب اور دلچسپ انداز ہے, حضور سے خطاب اور کلام امت سے. یا ایوہ نبی, اے نبی, گویا امت کو تعلیم دیجئے, اذا طلقتم النساء, جب تم عورتوں کو طلاق دو, فطلقوہن لعدتہن, تو انہیں ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو, وہ احسل عدہ, اور عدت کا شمار رکھو. عدت کے موقع پر طلاق دو کیا مطلب, سنیے گا, یہ بیان میں نہیں آتی باتیں. دنیا کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں, کتنی فیزیبلٹی رپورٹ اور اس کے فوائد نقصانات اور پازیٹیوز اور نیگیٹو اور یہ اور وہ اور فلانا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. شادی دھڑلے سے ہو جاتی ہے, تیاری تو 20 سال سے ہوتی ہے, لیکن مرد پر ذمہ داری, عورت پر ذمہ داری. اللہ کا قانون کیا کہتا ہے, نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا کہتی ہے, آدھے گھنٹے کی بات, 20 منٹ کی بات, اس پہ توجہ نہیں لوگوں کی. یہاں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے موقع پر. کیا مطلب, اس کی تعبیر یہ ہے, اس کی تشریح یہ ہے کہ عورتوں کو طلاق جب دی جائے, یعنی کسی کو دینی پڑ جائے, تو حضور نے بتایا ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے اور حالت طہر میں, پاکیزگی میں دی جائے, اور وہ کہ جس حالت طہر میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو. اس کی حکمتیں ہیں, ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا ناگوار بھی محسوس ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو عدت ہے وہ بھی طویل ہو جاتی ہے. وہ مسائل اپنی جگہ تفصیل طلب ہیں. تو عدت کے موقع پر طلاق دو کیا مطلب, حالت طہر میں پاکیزگی کی حالت میں, حدیث نے تشریح کی ہے, جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو, اور ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے. یہ حضور نے تعلیم دی ہے, کون پوچھتا ہے. اور وہ احسن عدہ, اور عدت کا شمار رکھو. اس کے مسائل ہیں اپنی جگہ پر, حالت عدت کے اندر کیا احکامات ہیں وہ کچھ ہم البقرہ میں پڑھ چکے, کچھ آگے, تو اس کا شمار رکھا جائے. عدت کے اندر اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے, اور دو طلاق دے دی گئی تو عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، تین طلاق ہو گئے تو بھی رجوع نہیں ہو سکتا، یہ باتیں پڑھ چکے ہیں البقرہ میں. تو وہ احسن عدہ اور عدت کا شمار رکھو. واتقوا اللہ وتق اللہ ربکم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. گھر تو شوہر کا ہوگا، مرد کا، کہا جا رہا ان کے گھروں سے نہ نکالو. وہ کون ہے تمہاری؟ تمہارا لباس ہے؟ تم نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم یا کہیں معاہدہ کیا ہے؟ ہے تمہارا مرد، ہو تمہارا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو. اللہ اکبر. اور اگر تم انتقال کر جاؤ اور وہ تمہارے نکاح میں ہے تو اس گھر میں سے حصہ بھی تو ملنا ہے اس کو کہ نہیں ملنا ہے؟ یہ تو دوائی جاتے ہیں نا آج کل، بیٹیوں کا بھی دبا جاتے ہیں، بیوہ کا بھی دبا جاتے ہیں، کبھی لڑکے اڑا جاتے ہیں، کبھی چچا اڑا جاتا ہے لڑکوں کو، بھتیجوں کا، بھتیجیوں کا، بیوہ باوچ کا. یہ تو ہم نے مذاق اور کھلواڑ بنا رکھا ہے، عجیب انداز. لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجن، اور وہ نہ وہ خود نکلیں. یعنی گھر کے توڑنے کو اللہ تعالیٰ یا ٹوٹنے کو اللہ پسند نہیں کرتا. الا ان اتینا بفاحشت مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. ایسا کوئی معاذ اللہ بدکاری کا عمل کر ڈالا، تب تو مرد کی غیرت گوارا ہی نہیں کرے گی، تو بات الگ ہے. باقی اونچ نیچ کھٹ پٹ نہ نکالو بھائی گھر سے، گھر میں رکھو. ابھی اور بات بھی آئے گی، طلاق دے بھی دی ہے تو عدت کہاں کراؤ؟ گھر میں کراؤ، دو کی حد تک، اور خرچہ بھی شوہر دے گا. ابھی آنے ذکر آگے. وتل، اللہ اکبر، وتل کا حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. یہ کھلواڑ نہ بناؤ، یہ مذاق نہ سمجھے اس کو. یہ البقرہ میں بہت تفصیل سے میں نے عرض کرنا چاہا تھا، دوبارہ دیکھیے. وتل کا حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. ومن یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری، تمہیں کیا خبر؟ لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ممکن ہے اس کے بعد اللہ تعالی رجوع کی کوئی سبیل پیدا کر دے. تو نہ نکالو، اگر طلاق دے بھی دی ہے تو کہاں رکھو؟ مرد کو کہا جا رہا ہے گھر پر ہی رکھو. کیوں؟ وہ رجوع کا امکان اس میں رہے گا. ارے اگر بچے ہوں گے تو منا لیں گے، بیوی سامنے ہوگی تو وہ چلے جھک کر کوئی معذرت کر لے گی، کوئی رجوع کا معاملہ ہو جائے گا، کوئی گھر کے بڑے آ کر سمجھا کر پیچ اپ کرانے کی کوشش کر لیں گے. یہ حکمتیں ہیں پیچھے جوڑے رکھنے کے بارے میں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچیں یعنی عدت پوری ہونے لگے تو بھلے طریقے پر ان کو روکو یا بھلے طریقے پر ان کو جدا کرو. یاد آیا؟ نہ خوشگوار معاملہ مگر خوشگوار انداز سے پائے تکمیل کو پہنچاؤ. ایک اور دو طلاق کی حد تک تو رجوع کر سکتے ہو، اور اگر ایک یا دو کی حد تک طلاق ہوئی ہے اور عدت بھی پوری ہو جائے تو نکاح کی تجدید کر کے بھی رجوع ہو سکتا ہے دو کی حد تک. تین دے دی تو طلاق مغلص معاملہ ختم ہو گیا. تو یا تو بھلے طریقے سے روکو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. وہ اشہدو ذوی عدل منکم، اور اپنے میں سے دو انصاف پسند لوگوں کو گواہ بنا دو. یہ گواہ بنانا اہل سنت والجماعت، تمام سنی حضرات کے ہاں یہ پسندیدہ بات ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، احتیاطی بات ہے، پسندیدہ بات ہے. وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے گواہی دو. یعنی یہ جو رجوع کا معاملہ ہو رہا ہے اس پر گواہ بنانے کے بعد، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی شریفانہ طریقے سے معاملہ پیچ اپ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ گھر دوبارہ سے جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے. اس رجوع پر دو گواہ، اور یہ دو گواہ دوبارہ اس کیا گیا مستحب پسندیدہ بات ہے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہے جس کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے. یہ تقوی کی برکات کا بیان شروع ہو گیا، مستقل ابھی آئے گا. آیت نمبر دو ہے، تین ہے، چار ہے اور پانچ تک انشاءاللہ. فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے یجعل له مخرجا، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یہ وہ قرآنی وظیفہ آ گیا بھائی، قرآن کی تلاوت تو کرنی مگر یہ وظیفہ کرنے والا. ویرزق من حیث لا یحتسب، پڑھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے. اللہ کا کلام ہے نا، یقین ہے نا، سچا کلام ہے. اللہ کہہ رہے تقوی پر، تقوی کیا ہے؟ پورا رمضان سنتے سمجھتے اور اس کی حصول کی کوشش کرتے آئے ہیں گناہوں سے بچنا. نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، معصیت کے کاموں کو، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے. تو ویرزق من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں حضور نے اسی بات کو دہرایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح اپنے گھروں سے آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آتے پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، نہ گوڈاؤن نہ ویئر ہاؤسز نہ ریفریجریٹرز جس کے اندر وہ سٹور کر سکے، خالی پیٹ نکلتے ہیں، پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. اور اس آیت کے بارے فرمایا جو اس آیت کو پکڑ لے، تھام لے، اللہ کافی ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے ایک مقررہ اندازہ طے کر دیا ہے. اب کچھ عدت کے تعلق سے بیان ہے، کچھ مسائل کا ذکر یہاں ہے، البقرہ میں نہیں تھا. وَاللَّهُ يَئِسَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت تین مہینے ہیں. عام خاتون کے لیے کیا ہے؟ تین حیض. مگر جن کا بڑھاپا آ گیا اور اب حیض کا معاملہ ان کے لیے نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پاتا، تو تین مہینے ان کی عدت مقرر. واللائی لم یحضن، اور وہ جو بہت چھوٹی عمر کی ہیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، تو ان کے لیے بھی اگر ایسا کہیں معاملہ ہو گیا تو عدت کی مدت وہ تین مہینے ہوگی. عام حالات میں کیا ہے؟ جن خواتین کو حیض کے معاملات آتے ہیں وہ تین مہینے کی مدت کا معاملہ. اگلا بیان جو ہے وہ حاملہ خاتون کے تعلق سے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلْهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی خواتین کی عدت ان کا وضع حمل کا معاملہ ہے، یعنی بچے کی ولادت کا ہو جانا، چاہے طلاق دینے کے 20 دن کے بعد بچے کی ولادت ہو جائے، 30 دن کے بعد ہو جائے، بس ولادت ہو گئی، بچے ولادت ہو گئی اور عدت پوری ہو گئی. یہ ہے جو چند مسائل یہاں پر بیان ہوئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. اب یہ طلاق کے معاملات بیان ہو رہے ہیں، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، البقرہ میں بھی تفصیل تھی، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، کون خیال رکھے گا؟ اللہ کا خوف رکھنے والا. باقی جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا وہ نکاح نہیں کرتے، طلاق کا معاملہ کہاں سے آئے گا؟ استغفر اللہ. یہ تو وہ خیال رکھے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کو کل کی جواب دہی کا احساس بھی ہو. اب یہاں تقوی کی ایک اور برکت، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور فرما دے گا. ویعظم لہ اجرا، اور اللہ اس کو بڑا عظیم اجر عطا فرمائے گا. لیجیے آخرت کی بات آ گئی، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ گناہوں کو برائیوں کو دور کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب چیک کر کے مجھے بتا دیجئے گا، کوئی رہ گیا مسئلہ دنیا اور آخرت کا؟ یہ آیت نمبر 2 سے 5 تک پھر پڑھیے، قرآنی وظیفہ، عمل کرنے والا وظیفہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ مشکلات سے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہ ہوگا، اللہ پر توکل کرو اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کاموں میں آسانی فرمائے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ برائیاں دور کر دے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب بیان آ رہا ہے کہ عدت کے دوران بیوی کو رکھنا بھی اپنے گھر پہ شوہر نے 1 اور 2 کی حد تک، اور اخراجات بھی شوہر نے برداشت کرنے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم جہاں رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق وہاں انہیں رکھو. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. مراد کیا ہے؟ یہ روکنا اس لیے نہ ہو کہ اپنے غصے کا اور اظہار کرو گے، انتقام کے جذبات ہو، نہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ عدت کے دوران 1 اور 2 کی حد تک بیوی اپنے شوہر کے گھر پہ رہے تاکہ وہ پیچ اپ کا معاملہ ہو، لیکن یہ روکنا کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی بچے کی ولادت. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے یعنی بچے کی ولادت. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں فاتوہن اجورہن تو انہیں ان کی اجرت دو. کیا مطلب بھائی؟ وہ کھائے گی تو وجود میں غذا بچے کے لیے بنے گی, تو اس کو کھلاؤ پلاؤ, اخراجات پورے کرو. اس دوران میں کوئی میڈیسن وغیرہ کا معاملہ ہے وہ بھی تم نے پورا کرنا ہے. کب؟ یہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے بھائی؟ 2 سال, سمجھ رہے ہیں؟ اور البقرہ میں بھی آیا بچہ بچہ ہے, اس کو نقصان نہ پہنچے, نہ باپ نے پہنچانا ہے نہ ماں نے پہنچانا ہے, کسی طور پر بھی نقصان نہ پہنچے. تو یہ ہے اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ, بچے کو دودھ پلائیں تو ان کا ان کی اجرت جو بھی اخراجات ہے وہ ان کو دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور آپس میں بھلے طریقے پر مشورہ کر لو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تم باہم کوئی کشمکش کرو گے, کوئی جھگڑا کرو, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو کوئی دوسری عورت اس بچے کو دودھ پلائے, اور دوسری عورت سے پلواؤ گے تو اس کے اخراجات دینے پڑیں گے. پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ لفظ یاد آگے ہوگا آپ کو, بچے کی. یہ اتنا پیارا دین ہے, اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو آ گیا دنیا میں, ابھی ماں کے بطن میں ہے, اس کے بھی احکامات ہیں, وہ تو علماء تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. اور وہ حکم بھی ہے ماں کے بطن میں, اور 4 مہینے کا ہو گیا اور کوئی غصے میں آگے ابارشن وغیرہ کراتے, یہ قتل کرتے ہیں بالکل. 4 مہینے بعد وہ روح پھونک دی جاتی, بخاری مسلم کے حدیث کے مطابق. اندر ہے ابھی ماں کے بطن میں, اس بچے کے حقوق بھی ہیں. ماں کے بطن میں باپ کا انتقال ہو گیا, ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا, آنا ہے نا اس نے, جی, تو اس بچے کا بھی کوئی حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے کیا حقوق ہیں, یہ سب شریعت نے بیان فرمائے. اتنا پیارا دین, بندے کی دنیا میں آنے سے پہلے کے احکامات بھی ہیں اور بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی احکامات ہیں. تو جب بندہ زمین پر موجود ہوگا تو کتنے پیارے احکامات ہوں گے. اللہ ہمیں ہمارے دین پر مزید یقین عطا فرمائے. لینفق ذو سعۃ من سعتی, چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علی رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ, جس پر کچھ رزق کی تنگی کا معاملہ کیا گیا تو جو اللہ نے اسے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرے. بہرحال بیوی کو اگر 1-2 کی حد تک طلاق دی تو اس کے اخراجات دینے ہیں, عدت کے دوران کے اپنے گھر میں رکھنا, بچے کی ولادت ہوگی اس کو دودھ پلانا, جب تک دودھ پلائے گی اخراجات دینے, جو اللہ نے کیپیسٹی وسعت دی ہے اس کے مطابق خرچہ کیا جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی اسی کے مطابق جو اللہ نے اس کو عطا کیا, یعنی جتنی صلاحیت دی ہے, جتنا مال دیا, جتنے اسباب دیے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ جل تنگی کے بعد آسانی فرما دے گا. تم اللہ کا حکم مان کر اس ناخوشگوار معاملے کے موقع پر بھی اپنا فرض پورا کرو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے گا, مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا. اگلی آیت ہے پچھلی قوموں کے بارے میں, مگر اکثر مفسرین نے لکھا ابھی اللہ کے احکامات بیان ہوئے گھر گھر ہستی کے معاملات کے حوالے سے, اب قوموں کی تباہی کا ذکر آ رہا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے یہ احکام جو گھر کے بارے میں بھی ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھنا, ان کی اگر تم نے خلاف ورزی کی تو دیکھو خلاف ورزی کرنے والے پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. یہ عجیب بات ہے, قوموں کی تباہی کا ذکر آ رہا ہے فوراً, اور پہلے سارے بیانات آئے گھر کی زندگی کے احکام کے بارے میں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ, اور کتنی بستیاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کی تعلیم سے سرکشی کی. اللہ فرماتا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, بس ہم نے ان سے سختی سے حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا, پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا, مراد جو کرتوت تھے نتیجے سامنے آئے. وکانا عاقبت امرها خسرا, ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا, اللہ تعالی نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے. فتقوا اللہ یا اولی الالباب, پس اے عقل مندو اللہ سے ڈرو. الذین آمنوا, وہ کہ جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, یقینا اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح روشن آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. ذکر دو باتوں کا مجموعہ یہاں بیان ہو رہا ہے, ایک رسول پاک علیہ السلام کی ذات اور ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات. سورہ بینہ میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ. بینہ روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ, اللہ کے رسول جو پاکیزہ صحیفے یا صورتیں تلاوت فرماتے ہیں. تو ذکر رسول جمع کتاب, یا کتاب جمع رسول, دو بات کا مجموعہ اس مقام پر بیان ہوا. ان آیات قرآن کی تلاوت کا حاصل کیا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. اللہ ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے مزید منور فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، قد احسن اللہ له رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت عمدہ رزق تیار فرمایا ہے. اللہ الذي خلق سبع سماوات، اللہ جس نے سات آسمان بنائے، ومن الارض مثلهن، اور زمین بھی انہی کی طرح. یہ واحد مقام ہے جہاں ایک امکان ہے کہ سات آسمانوں کی طرح سات زمینیں بھی ہیں. احادیث میں اشارے بھی ہیں، صحیح احادیث میں اشارے بھی ہیں کچھ عذابوں کی کیفیات کے بیان کے ذیل میں، تو اس بات کو تقویت ملتی ہے. اللہ فرما رہا ہے ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے بھی مثلہن، ان کے مثل، ان آسمانوں کے مثل. تو آسمان کتنے؟ سات، تو زمینیں بھی کتنی؟ سات. اور احادیث میں کچھ اس کی وضاحت کا ذکر آیا ہے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اترتا ہے اللہ تعالی کا حکم. اب آسمانوں میں حکم فرشتوں کے لیے، زمینوں میں کس مخلوق کے لیے اللہ بہتر جانے. کچھ صحابہ کی آرا ہیں مگر وہ بہت یونیک آرا ہیں، وہ تو ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے. پھر کچھ مفسرین کی آرا ہیں وہ بھی بڑی منفرد آرا ہیں، مگر اتنا پتہ چلتا ہے جیسے ایک مقام پر ہم نے سمجھا زمین میں مخلوقات ہیں آسمانوں میں بھی ہیں، آسمانوں میں اللہ کا حکم جاری ہے زمینوں میں بھی جاری ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہے؟ واللہ اعلم. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کے بے شک اللہ تعالی ہر ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ کہ اللہ تعالی نے ہر ہر شے کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے. ایک سورت اور ہے، سورۃ تحریم 28 پارے کی، پھر انشاءاللہ تفسیر ہے تھوڑی اس میں، پھر تراوی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سورۃ التحریم، یہ بھی مدنی سورت ہے اور مدنی سورتوں کے تسلسل میں آخری ہے، اور 28 پارے کی بھی آخری سورت ہے، اور منتخب نصاب میں بھی شامل ہے. سورۃ طلاق خاندانی زندگی کی ایک انتہا کہ ناشاقی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، طلاق کی نوبت آ جائے. سورۃ تحریم میں حضور نبی مکرم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کر کے امت کو ایک خاص تعلیم عطا کی گئی ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ کبھی گھر میں شوہر بیوی میں اس قدر موافقت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو یہ صورت عطا ہو رہی ہے، یہ موافقت اس قدر انتہا پر ہو جاتی ہے کہ شریعت کے احکام ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو متوازن تعلیم ان دونوں صورتوں میں عطا کی گئی. اب آئیے صورت تحریم کا مطالعہ کریں، جس میں آگے چل کے سربراہ خاندان کی ذمہ داری کا ذکر بھی آئے گا، اور بالکل آخر میں یہ بتایا گیا ہے ہر عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص بھی ہے. گھر کا انتظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا، لیکن عورت کا اپنا جواب دہی کا معاملہ الگ ہے آخرت میں، اور وہ خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اللہ تعالی کے ہاں جواب دہی بھی ہے. یہ ذکر اس صورت کے آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ اس کو روک لیتے ہیں جسے اللہ تعالی نے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پس منظر میں دو تین واقعات مفسرین نے بیان فرمائے. ایک واقعہ معروف ہے اور وہ یہ جس کا حاصل حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حجرات تھے، جیسے کہ ذکر آیا پہلے بھی سورہ حجرات میں، عصر کی نماز کے بعد حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر زوجہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، اور جن زوجہ کی باری ہوتی رات ان کے ہاں قیام فرماتے. ایک زوجہ، نام میں ذکر نہیں کر رہا، ایک زوجہ وہ کوئی شہد حضور کو پیش کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ شہد استعمال فرماتے. اب ظاہری بات ہے شہد استعمال ہوگا تو دو چار منٹ تو لگیں گے، بات چیت ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو ازواج مطہرات میں سے دو نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ کچھ ہمارے ساتھ کمی کا معاملہ تو نہیں ہو رہا، ٹائم وہاں زیادہ لگ رہا ہے. اب ذہن میں رکھیے، آج لوگوں کا تحمل ختم ہو گیا ہے، یا وہ جو دین کا ایک پہلو ہے کہ یہ گھرانہ ساری امت کے لیے رول ماڈل ہے، تو اس گھرانے کے افراد نے انسانی سطح پر زندگی گزار کے دکھایا ہے اور وہاں سے ہمیں رہنمائی مل رہی. تو دو ازواج مطہرات نے کچھ محسوس کیا کہ بھئی یہاں وقت زیادہ لگ رہا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب میرے پاس حضور آئیں تو میں کہوں گی آپ یہ شہد استعمال نہ کریں، اس وجہ سے بو سی آتی ہے. تم بھی کہنا کہ وہ شہد استعمال نہ کریں، بو سی آتی ہے، شہد کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ایک آدھ منٹ ہمارا بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک، اچھا تو یہ ہے پس منظر. تو حضور نے کہا اچھا میں یہ شہد چھوڑ دیتا ہوں. حرام کا ایک مفہوم تو حرام وہ ہے نا شرعی طور پر، اور کیا ہے اپنے اوپر روک لیا حضور نے، امت کو کچھ نہیں کہا، چلو بھائی میں استعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی، کیوں؟ اس امت کی حضور سے جو محبت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، حلال حرام تو بڑے احکامات ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو اس امت نے فالو کیا، ایک ادا کو. تو کہیں ایسا نہ ہو حضور نے اپنے لیے روکا اور امت پیروی میں حرام کر بیٹھے، تو یہ حلال حرام کے ڈومین میں داخلہ ہو جائے گا نا، اللہ نے توجہ دلا دی. اچھا دلچسپ بات کیا ہے، حضور نے تو ایک حلال چیز کو روکا ہے اپنے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ امت تو حرام کھا جاتی، حرام کر جاتی، حضور نے حلال چیز چھوڑی ہے نا، اللہ نے کہا نہ کرے ایسا، حضور نہ کرے ایسا. اور امت کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، اپنی بیویوں کے چکر میں اور محبت میں تم اللہ کے حلال کو اور حرام کو، معاف کیجئے گا، حرام کو حلال نہ کر لینا. حضور نے تو حلال روکا ہے نا، تم لوگ کہیں حرام کو حلال نہ کر لینا، اللہ کے احکام توڑ نہ دینا. یہ نقطہ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے. تو ہے نبی کیوں روکتے ہیں اسے جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے؟ اپنی بیویوں کی آپ کوئی مرضی چاہتے ہیں، رضا چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور ہے، نہایت رحم فرمانے والا. قد اب امت سے خطاب، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، یقیناً اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا کار ساز ہے. کبھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو کفارہ دے دے بھائی اس کا. اور کفارہ ہم نے کہاں پڑھا تھا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں تفصیل وہاں پر بیان ہوئی تھی. وہو العلیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اگلی آیت میں عربی گرامر والوں کے لیے ضمائر کا بڑا پیارا نقشہ ہے، پروناؤن کا، اور کچھ جو ہے وہ تثنیہ کا بھی صیغہ آگے آیا چاہتا ہے، لیکن زیادہ اس میں ضمائر کا، پروناؤنز کا معاملہ بہت زیادہ ہے. دو باتیں اس میں ذہن میں رکھیے گا، کوئی معاملہ ہوا، کوئی راز تھا، حضور نے ایک زوجہ کو بتایا لیکن انہوں نے دوسری زوجہ کو بتا دیا، اللہ نے راز کو راز ہی رکھا کہ راز کیا تھا، سبحان اللہ. اور حضور نے بھی اتنا کہا بھی دیکھو تم نے ہمارا راز جو ہے نا وہ بتا دیا کسی کو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، پتہ چلا حضور راز کی باتیں بھی گھر والوں کو بتاتے تھے، ہم تو پتہ نہیں کیا کہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور چھپا کر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب بھائی مطلب سمجھ رہے بھائی، بس ٹھیک ہے، پتہ چلا حضور راز کی باتیں بھی گھر والوں کو بتاتے تھے. اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فلما نبعت بھی، پھر جب ان زوجہ نے اس کی خبر کر دی ایک اور زوجہ کو، وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس بات کی خبر دے دی حضور کو کہ راز تو پتہ چل گیا کسی کو، عَرَّفَ بَعْدَهُ، تو اللہ کے رسول نے اس کی کچھ خبر دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْد، اور بعض باتوں سے اعراض کیا. حضور نے اس کی کیا خبر دی، بھائی تم نے ہمارا راز ہے نا بتا دیا، بس اتنی بات، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی غصہ، کچھ نہیں. فلما نبأها به، تو جب حضور نے ان کو یعنی زوجہ کو اس کی خبر دی یعنی کہ راز تم نے بتا دیا، قالت، وہ کہنے لگی، منبا کا ہارا، آپ کو کس نے بتایا؟ ذہن میں آیا ہوگا اچھا وہ دوسری نے بتا دیا اس کو تو میں نے بڑا رازداری میں رکھا تھا, معاملہ گیا ہوگا نا ذہن اس طرف. قال نبأني العليم الخبير, حضور نے فرمایا دیکھو مجھے خوب علم رکھنے والے, خوب خبر رکھنے والے اللہ نے خبر دی ہے. اسی لیے سورہ حجرات میں کیا آیا تھا, وعلموا ان فیکم رسول اللہ, دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں, شوہر بھی ہیں, سب کچھ ہیں, رشتے بہت سارے ہیں, اصل حیثیت کیا ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی شان کریمی راز راز رہا. آج معاف کیجئے گا گھروں کی باتیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس وقت اسمارٹ فون کی, راز کی باتیں پوری دنیا کو بتائی جا رہی ہیں, گراوٹ ہے, برباد ہوتے ہیں گھر. ایک بچہ شاگرد تھا ہمارا, میں کہیں شہر سے باہر تھا, فون آیا, سر یہ بتائیں کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو. میں نے کہا بیٹا تمہارا تو ابھی نکاح ہوا تھا. سر وہ پھڈا ہو گیا. کیا پھڈا ہو گیا؟ وہ پتہ نہیں ادھر کی ادھر لگ گئی, ادھر کی ادھر لگ گئی. اب کہہ رہے بتاؤ رخصتی سے پہلے طلاق ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ادھر کی ادھر لگ رہی, ادھر کی ادھر. خدا کا خوف کرو بھائی, اللہ سکھا رہے ہیں ہمیں راز کی باتوں کو افشا نہ کرو. اور حضور نے بھی کیا, اچھا تو اور زوجہ نے زوجہ کو بتایا نا, دوسری گھر کی بات ہے نا, تو حضور نے بھی توجہ دلا نہیں, مگر ڈانٹ ڈپٹ غصہ کچھ نہیں ہے. یہ معاشرت ہے جو حضور کے گھرانے کی ہمارے سامنے قرآن سے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب وہ جو دو تھیں, نام نہیں بتا رہے ہم آپ کو, تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا, ان دو کو توجہ دلائی جا رہی ہے. ان تتوبا ان اللہ, اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو, فقط سقط قلوبکما, یہ بہتر ترجمہ نوٹ کر لیجئے گا, تو یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں. باقی گرامیٹیکل بحث وہ استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان القرآن میں دیکھ لیں, یا مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن میں دیکھ لیں, تفصیل کا موقع نہیں. اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں. وہ دو کون تھی؟ وہ جو شہد والا معاملہ جنہوں نے پلان اس طرح کا کیا تھا. آگے سنیے, وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی منصوبہ بنانا چاہا تو سوچ لینا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, بے شک اللہ ان کا مولا ہے, پشپنا وجبرین اور جبرائیل ہیں علیہ السلام, وصالح المؤمنین اور نیک مؤمن بھی ہیں, وہ سب ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں. یہ اللہ نے دو ٹوک بات بھی کہہ دی. اچھا دو ٹوک بات ازواج مطہرات کے لیے آئی, تب ان کی دلجوئی کا بیان اگلی آیت میں, اور اتنی دلچسپ آیت ہے اگلی, بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ گرفت ہو رہی ہے ازواج مطہرات پر, بظاہر بظاہر بظاہر, اور اسی میں عظمت کا بیان آ رہا ہے. فرمایا کہ عسى ربه ان طلقكن, اگر وہ یعنی نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دے تو ممکن ہے, ان یبدله ازواجا خيرا منكن, کہ اللہ بدلے میں دے دے اور بیویاں انہیں جو تم سے بہتر ہوں گی. کیسی ہوں گی؟ مسلمات مسلم, مؤمنات مؤمن, قانتات فرما برداری کرنے والیاں, تائبات توبہ کرنے والیاں, عابدات عبادت کرنے والیاں, سائحات روزہ رکھنے والیاں, ثیبات شوہر دیدہ یعنی بیوائیں جن سے حضور کے نکاح ہوئے, وہ ابکار اور کواریاں جیسے معائشہ سے نکاح ہوا. اگر حضور تمہیں طلاق دے دے تو اللہ بدل کر اور بیویاں دے دے گا, کیسی ہوں گی؟ یہ صفات ان میں ہوں گی. دلچسپ بات کیا ہے, حضور نے کسی زوجہ کو طلاق ہی نہیں دی. سنیے دلچسپ بات ہے کہ حضور نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی, اور یہ صفات کن کی ہیں؟ حضور کی بیویاں جو اللہ ان کو عطا فرمائے. تو جب حضور نے طلاق نہیں دی تو جو آلریڈی آپ کے ازواج مطہرات ہیں انہی میں یہ صفات موجود ہیں. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عظمت کا بھی بیان آ گیا. اگلا حصہ, اس میں گھر کے سربراہ باپ ہے, شوہر ہے, مرد کو کہا جا رہا ہے خاص طور پر, کس تعلق سے؟ اصل ذمہ داری کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. اللہ اکبر, ایک مراد وہ بتوں کو بھی ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین کی ذلت میں اضافہ ہو. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر سخت مزاج اور زور آور فرشتے معین ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم, اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ويفعلون ما يؤمرون, وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. جہنم پر مقدر فرشتوں کا کام عذاب دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, سخت ہے عذاب دینے میں. اللہم اجرنا من النار, کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اہم ترین ذمہ داری ہے. توجہ فرمائیے گا, قرآن میں کہیں نہیں لکھا اولاد کے لیے گھر بناؤ, کہیں نہیں لکھا بیمار ہو جائے تو صحت کا اہتمام کرو، اس کی علاج کا اہتمام کرو، کہیں نہیں لکھا کہ ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرو، پریشان نہ ہو، اس سے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے گھونسلہ بنا رہی ہے، وہ بھی دانہ دانہ لا کے اس کی چونچ میں، پانی کا خطرہ اس کی چونچ میں ڈال دیتی، اس کے لیے کسی واس کی نصیحت کی ضرورت نہیں، ہر کوئی کر رہا ہے اور اتنا کر رہا ہے کہ اصل کام کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو کام بھول جاتے ہیں قرآن اس کی توجہ دلا رہا ہے، کیا؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت، کلکم راعین و کلکم مسئول رعیتہ، ہر ایک تم اس راعی نگہبان ہے اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ہاں جنتی فیملی کیسی، ہم پڑھ چکے سورۃ طور آئے تھے، کس میں؟ ماں باپ بھی ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، اللہ جمع فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر یہ روش نہ ہو تو پھر کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ یہ آج سورہ معارج میں بھی پڑھیں گے، بہت سخت بیان آئے گا 29 پارے میں، اور کل سورہ عبس و تولیٰ میں بہت سخت بیان آئے گا۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب مجھے بھی اور آپ کو بھی فکر کرنی، اور فکر کرنی ہے، اس ماحول میں گھر والوں کو لائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کچھ اونچ نیچ بچوں نے کر بھی ڈالی، ان دا لانگ رن اس کا فائدہ ہی ہوگا، ان کے دلوں میں قرآن بیٹھے گا، ان کے کانوں میں قرآن گیا۔ معاف کیجئے ایک دوسرے کو جو بھی اونچ نیچ کسی سے ہو گئی، ہم سے، آپ سے، کسی سے ہو گئی، لیکن یہ ماحول اب ہم نے مستقل لینا ہے اور فکر کرنی کہ ہمارے گھروں میں قرآن کا سلسلہ جاری رہے، ہمارے گھر والے دین کی محفلوں میں جڑتے رہے، یہ خیر کا معاملہ، تقویٰ کا معاملہ یہ رمضان شریف کے بعد بھی جاری رہے، وہ باتیں پتہ چلیں کہ جس سے ہم جنت کی طرف جائیں گے، ان اعمال کا پتہ ہوگا جو جہنم کی طرف لے جانے والے، تاکہ ان سے بچنے کی فکر و کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ حکم کے بعد کفر کا لفظ آئے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97، اللہ کے گھر کا حج صاحب استطاعت پر لازم ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا عملاً کفر ہے۔ اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی کوشش نہ کرنا، یہ کفری روش، عملاً کفر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کا حوالہ پہلے آتا رہا، توبہ کا بڑا پیارا بیان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی حضور توبہ کرو، سچی پکی توبہ، نصوحا خالص توبہ، پکی توبہ، سچی توبہ، عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تو دور کر دے گا تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات، تمہیں داخل فرمائے گا باغات میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ یہ ہے سچی توبہ کا تقاضا۔ کیا ہے توبہ؟ توبہ کا اصل مطلب پلٹنا، اور عملاً کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جانا۔ سیدنا علی کے بیانات کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل علم نے بھی بیان فرمایا، توبہ کی شرائط کیا ہے؟ دل میں ندامت، میں نے گناہ تو کیے ہیں بہت، زبان پر استغفار کے کلمات بھی، قرآن میں بھی ابا جان ہمارے آدم علیہ السلام کے الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، اور گناہ کو چھوڑ بھی دے بندہ بالفعل۔ یہ حقوق اللہ سے متعلق، اور حقوق اللہ میں کچھ ہوئے جیسے کہ ماضی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ادا کرنی پڑے گی، حج فرض ادا نہیں کیا تو ادا کرنا پڑے گا، اینڈ سو آن۔ کچھ حقوق العباد کے معاملات ہیں، بندوں کا ہڑپ کیا ہوا مال تو لوٹانا پڑے گا، بندوں کا دل دکھایا تو بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی، اس سے کم پہ توبہ نہیں۔ اور پھر توبہ ہے ایک انفرادی جس کا بیان یہ ہے، اور ایک توبہ اجتماعی ہے جو بار بار تاخراتوں میں ذکر آیا، اللہ کے دین کی جد و جہد کی طرف پلٹنا، جس کے لیے ہم اس امت میں پیدا کیے گئے اور جس کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ یہ شرائط ہے توبہ کی، ان شرائط کے ساتھ بندہ پلٹے اللہ کی طرف تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ اونٹ والے سے زیادہ۔ مسلم شریف کی روایت، حاصل اس کا، ایک شخص چلا جا رہا ہے، اس کا کھانا پینا ساز و سامان بھی ہے، اونٹ پر لدا ہوا، راستے میں سفر میں صحرا میں جا رہا ہے، راستے میں تھکاوٹ ہوتی ہے، آرام کے لیے رکتا ہے اور سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ بھی غائب، اس کا کھانا پینا سب غائب، پریشان، صحرا میں کون پوچھے گا جی، نہ ادھر نہ ادھر، مارا مارا پھیرا، کہا مر جاؤں گا، پھر سو جاؤں، شاید اسی حالت میں موت آ جائے۔ پھر اٹھا، اب جو آنکھ کھلی تو سامنے دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی کھڑا ہوا، اس کا ساز و سامان بھی، اللہ اکبر، زندگی دوبارہ مل گئی. اور حضور نے بھی فرمایا کہ خوشی میں دیوانہ ہو کر الٹا بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ یا اللہ کیا بات ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میرا تو اونٹ مجھے واپس مل گئے. اور حضور مسکرائے کہ خوشی میں دیوانہ ہو کر یہ کہہ رہا ہے، الٹا کہہ گیا نا. تو حضور بھی مسکرائے، آپ کے دندانے مبارک سامنے کے ظاہر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جب اللہ کا بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا، میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا. حضور فرماتا ہے تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، توبہ کر لے جو گناہ سے ایسا گناہ سے کیا ہی نہ ہو. اور اللہ کی شان کریمی ہم نے پڑھی سورہ فرقان کی آیت 70 میں، فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ معافی نہیں کر دے گا گناہوں کو، نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو واقعتاً مانگنے والا بنائے، واقعتاً پلٹنے والا بنائے، واقعتاً توبہ کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں انفرادی توبہ کی بھی توفیق دے، اجتماعی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف دوڑتا ہوگا. یہ سورہ حدید میں بھی ذکر آیا، ایمان کا نور، نیک عمل کا نور. یقولون، وہ دعا کرتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دے. کسی کا کم بھی تو ہوگا نا، حدیث میں کسی کا اتنا تھوڑا سا ہوگا پیر کے انگوٹھے تک روشنی ہوگی، اور کسی کا اتنا کہ یمن تک پہنچے ہوا ہو. اللہ اکبر، اس قدر طویل اس مسافت پر اس کا نور ہوگا. تو جو کم والے ہوں گے دعا کریں گے اللہ ہمارے نور کو پورا فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ کافروں اور منافقین کی سازشوں کا توڑ کیجئے اور بس سختی کیجئے. منافقین کے خلاف جنگ نہیں ہوئی ہے، عبداللہ بن ابی کے خلاف کوئی مقدمہ چلا کے اس کو قتل نہیں کیا گیا ہے، تو قتال نہیں ہوا منافقین کے خلاف. تو جہاد کا مفہوم یہ بیان ہوا، سازشوں کا توڑ کیجئے. وغلظ علیہم، کفار منافقین کی سازشوں کا توڑ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. اب پہلا بیان تو گھر والوں کے حوالے سے آیا، تو یہ موضوع کیا آ گیا بھائی؟ بیجا نرمی سے بھی گھر والے غلط چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں، بیجا نرمی. تو ایسی نرمی گھر میں نہ ہو کہ گھر والے آپے سے باہر ہو جائیں اور آخرت بگڑ جائے ہماری اور ان کی. تو نرمی سختی کا امتزاج یہ بھی ضروری ہے. ایک نقطہ اس کی طرف اشارہ اس میں کیا گیا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اللہم اجرنا من النار. اب اگلی آخری جو آیات ہے سورت کی، ان میں کچھ خواتین کا بیان ہے، دو بہترین گھرانے میں تھیں مگر بدترین ان کا طرز عمل، اور ایک وہ جن کو بدترین ماحول فرعون کا ملا مگر کردار بہت عمدہ ہے، اور ایک بی بی مریم سلام علیہا جن کی تربیت کی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے، ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. ضرب اللہ مثل الذین کفروا امراۃ نوح امراۃ لوط، بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں دو بندوں کے گھروں میں تھی ہمارے صالح بندوں میں سے. فخانتاہما، پس ان دونوں عورتوں نے خیانت کی. خیانت سے مراد نفاق کا معاملہ اور پیغمبر کا ساتھ نہ دینا، نافرمان قوم کا ساتھ دینا. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے آگے یہ دونوں پیغمبر ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی تو پیغمبر کی بیوی ہونا کوئی فائدہ ان عورتوں کو نہیں دے گا. اللہ اکبر. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. اللہم اجرنا من النار. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، بیوی آسیہ سلام علیہا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا کرو جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے. بدترین ہے فرعون اور اس کا ماحول، مگر یہ اللہ کی بندی استقامت پر. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا تو یہی تھیں، بعد میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دے کر ایمان لے آئیں، اور فرعون بدبخت کو پتہ چل گیا تو یہ استقامت کا مظاہرہ کرتی رہی. اس بدبخت نے ان کو شہید کرایا ہے، اور جب ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا اللہ نے پردے ہٹا کر ان کو جنت دکھا دی. مفسرین نے لکھا مسکراتی ہوئی شہید ہو کر دنیا سے گئی. اور اللہ آج کی عورت سوچے فرعون کے کیا محلات تھے، فرعون کی کیا جائیداد تھی، فرعون کے کیا لاہو لشکر تھے، فرعون کے کیا مزے تھے. مالک مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے. اللہ اکبر. تی آخری بات، و مریم بنت عمران التی احسنت فرجہا، اور ایک اور مثال عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا کی، جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت. وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھیں. اب یہاں نتیجہ کیا ہے؟ دو خواتین وہ ہیں جو پیغمبروں کی بیویاں، اتنا پیارا ماحول، پیغمبروں کی شخصیت اویلیبل، اندر طلب تڑپ نہیں، قوم جو نافرمان اس کا ساتھ دیا، برباد ہو گئی جہنم میں. ادھر یہ بی بی آسیہ سلام علیہا بدترین ہے ماحول فرعون کا، مگر اللہ نے استقامت دی، جنت پا گئی. اور بی بی مریم سلام علیہا، سبحان اللہ، اللہ نے پوری جہان والوں کی عورتوں پر ان کو چنا ہے، الحمدللہ. قرآن کا بیان بھی ہے، اور مزید بنا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت بھی، بہترین ماحول ملا، بہترین ان کا طرز عمل بھی. اس پر تجزیہ دراصل یہ ہے کہ ایک عورت کا اپنا سیپریٹ تشخص سے آئیڈینٹی ہے، اور اس سے خود اپنے آپ کو کل اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو خود پیش کر کے جواب دینا ہے. یہ میدان نیکی کا، خیر کا، اللہ کو پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، مرد کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، عورت کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. دنیا میں انتظامی اور اعتبار سے مرد کو اوپر رکھا نظام چلانے کے لیے، لیکن اصل میں عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص بھی، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے ہے. اب آئیے چارہ کا تراوی انشاءاللہ ادا کریں گے.